شہادت شہادت سعادت سعادت شہادت شہادت سعادت سعادت ہمارے لیے ہمارے لیے ہمارے لیے
پہلا نقطہ شہادت دو شہادت دو طرح کی ہوتی ہے،
ایک شہادت آگاہانہ و ایک شہادت غیر آگاہانہ.
ایک آگاہانہ یا شعوری شہادت ہوتی ہے، ایک غیر شعوری شہادت ہوتی ہے.
نہیں، ایک شہادت آگاہانہ کہ شخص مقدم خبر دارد از آن چه بر او میگذرد.
ایک جس کو آپ نے پہلے فرمایا آگاہانہ شہادت، اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی شہادت ہوتی ہے، ایسے شخص کی ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو آگاہی ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے،
میداند چه خبر میشود،
اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا حالات پیش آ رہے ہیں،
یقین دارد چه اتفاق میفتد،
اور جو حالات گزر رہے ہوتے ہیں اس کو ان حالات کے یقینی نتیجے کا علم ہوتا ہے،
ابتدا انتحار میدانا،
اور وہ اپنے کاموں کا جو انجام دے رہا ہوتا ہے ان کی آغاز اور انجام سے باخبر ہوتا ہے،
آگاہانہ اقدام می کنا.
لہذا یہ شخص آگاہی کے ساتھ پورے علم کے ساتھ میدان میں اترتا ہے اور اپنا کام انجام دیتا ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی شہادت ہے وہ غیر آگاہانہ یعنی غیر علم کی ہوتی ہے، اس میں ایک شخص جاتا ہے کام کے اندر، کہتے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوگا،
ممکن ہے بے شہادت منتہی شود،
ممکن ہے وہ جس کام کو اقدام کو انجام دے رہا ہو اس کے نتیجے میں امکان ہے کہ شہادت اسے حاصل ہو جائے.
سلسلے شہیدان قسم اول عبادت
اللہ. اب جو دو طرح کی شہادت ہو گئی، دو طرح کے افراد ہو گئے جن کی شہادت آپ کو دیکھ، وہ کہ جو اوپری اپنے کاموں کے انجام سے باخبر ہوتے ہیں، مکمل علم اور آگاہی کے ساتھ اب کام انجام دیتے ہیں، اس میں جو سر فہرست ہیں اس شہادت کی لسٹ میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا نام. اپنے کام کے نتیجے سے باخبر ہیں، اس کے بعد اپنا کام انجام دیتے ہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟
شہادت و مرگ زیبر گلو و گردن را مردان.
اور کیوں آگاہی کے ساتھ شہادت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے نظریے کے مطابق شہادت یا موت ایک زیور کی مانند ہے کہ جو ایک انسان کے گلے میں ہوتا ہے،
ہیچ چیزی از انسان نقص نمی شود،
اور اس شہادت یا موت کے ذریعے سے انسان سے کوئی چیز چھنتی نہیں ہے.
این گردن بند زرین شہادت ہے،
اور یہ شہادت کا خوبصورت ہار ہوتا ہے.
چه با این زینت به ملاقات خدا می رود،
اور یہ آگاہی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اس راستے کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں کہ اس خوبصورت زیور اور ہار کے ذریعے سے خدا وند عالم کی بارگاہ تک پہنچ سکے.
ہر کسی شہادت و مرگ را زیور و گلوبند نمی داند،
اور ہر انسان شہادت یا موت کو اپنے گلے کا ہار اور خوبصورتی کا ذریعہ نہیں سمجھتا.
ما مرگ رو گردنگیر می دانیم، لابد می دانیم، ولی مردان الهی مرگ را گردن بند می دانند.
معمولا ہم انسان موت کو پھنس جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے، بہرحال پھنس جائیں گے اس کے دام میں، لیکن جو مردان الہی ہوتے ہیں، الہی افراد، وہ موت کو یا شہادت کو ایک زیور اور ہار کے معنی
سمجھتے ہیں.
لہذا یہ لوگ اعلان کرتے ہیں،
خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جید الفتاب، مردم بدانی این مرد گلوگیر من نیست، گردن بند من است، زینت من است.
اور اسی لیے پھر یہ لوگ یہ اعلان اور نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگوں سمجھ لو اس بات کو کہ موت پھنسنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ موت تو گلے کی خوبصورتی اور ہار ہے.
مردم من آگاہانہ قدم در صحرائے کربلا می گزارم،
پھر امام حسین یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو سمجھ لو کہ میں مکمل آگاہی اور علم کے ساتھ کربلا کے صحرا کی طرف جا رہا ہوں.
اولهمی الی اسلافی مردم، شما نمیدونید من چه بلایی دارم.
اور میں جو اس راستے پہ قدم اٹھاتے ہوئے چل رہا ہوں امام حسین کربلا میں، تمہیں نہیں معلوم کہ میں اپنے اسلاف کی نسبت کتنا اشتیاق رکھتا ہوں.
کربلا ایک پل ہے، ایک مقبرہ،
کربلا ایک پل ہے، ایک گزرگاہ ہے،
برای اینکہ یوسف به یعقوب برسد.
اور یہ گزرگاہ اس لیے ہے کہ اس گزرگاہ سے گزر کے یوسف اپنے یعقوب تک پہنچ سکے.
اشتیاقی کہ یعقوب به یوسف دارد، من اون اشتیاق رو به مرگ دارم برای اینکه به اسلافم برسم.
اور جو شوق اور اشتیاق یعقوب کے دل میں تھا یوسف سے ملاقات کا، میرے دل میں بھی وہی شوق اور اشتیاق ہے موت کا یا شہادت کا، تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنے اسلاف تک پہنچ سکوں.
من تو میں آگاہانہ قدم برداشتم.
بس اے لوگوں، میرا یہ قدم آگاہی کے ساتھ ہے.
اما بدانید کہ این آگاہی چون مرگ را زینت میدانم، گلوبند میدانم اقدام میکنم.
اور اپنی اسی آگاہی اور علم کے ساتھ میں اس موت یا شہادت کو گلے کا ہار اور زیور سمجھتا ہوں.
ما مرگ را توب لعنت میدانم.
ہم لوگ معمولاً انسان موت کو گلے کا ایک توب سمجھتے ہیں.
چسبیدگان به دنیا از مرگ فراری ہیں.
جو دنیا سے وابستہ افراد ہیں، جو دنیا میں گھرے ہوئے ہیں، وہ موت سے فرار اختیار کرتے ہیں.
انہائی چھے متعلق به دنیاین دنیاین.
جو لوگ دنیا کے اندر گھر گئے، دنیا کی آراستگیوں کے اندر پھنس گئے، وہ دنیا کے ہو گئے.
مبتلایان به بخل و تعلق به دنیا مرگ را توب میدانند.
جو لوگ دنیا سے وابستہ ہو گئے، دنیا میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ موت سے فرار رکھتے ہیں.
اما توب لعنت میدانند نہ زینت بگردن.
وہ موت کو جو ہے وہ اپنے گلے کا توب سمجھتے ہیں.
اونایی که از امساک و انفاق بخل میکنند،
وہ لوگ کے جو کنجوسی سے پیش آتے ہیں، ایثار سے کام نہیں لیتے، انفاق نہیں کرتے،
سیتبعون ما بخلوا به یوم القیامه. یادشان باشد که این بخل طوق لعنت.
اب وہ جو اس راستے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، ایثار اور انفاق سے کام نہیں لیتے، اس بات کو جان لیں کہ قیامت میں یہی کنجوسی ان کی گردن کا توب بن جائے گی.
اما من مرگ را زینت می دانم، گلوبند می دانم.
لیکن میں، یعنی امام حسین کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ میں موت و شہادت کو انسانی گردن کا زیور سمجھتا ہوں.
من تو خیال نکنید من خبر ندارم.
یہ ہرگز نہ سوچنا کہ مجھے علم نہیں ہے کیا ہونے جا رہا ہے.
نمیدانم سرگزشت من چی،
یا مجھے اس بات کا خبر نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہوگا.
نمیدانم سرگزشت زن و بچه ام کی چی،
یہ نہ سمجھنا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ، میری خواتین کے ساتھ کیا ہوگا.
فرزندان و اصحابم کو میدانم کہ چه سرگزشتی مبتلا میشوند.
اچھی طرح جانتا ہوں جو کچھ میرے بچوں اور میرے اصحاب کے ساتھ پیش آنے والا ہے.
20 سال قبل از واقعی کربلا،
واقعی کربلا رونما ہونے سے 20 سال پہلے،
حضرت مولا و قافلی به نزدیک کربلا رسیدن.
20 سال پہلے کی بات ہے، امام علی علیہ السلام کربلا کے نزدیک پہنچے.
علی ابن ابی طالب به مردم خطاب کرد.
اور اس وقت امام علی علیہ السلام نے جو افراسات کے مجھے خطاب کیا،
گفت مردم در اینجا در این سرزمین راسا در این سرزمین دویش پیغمبر شهید شده.
اور امام علی نے اپنے افراد جو ساتھ تھے ان سے کہا کہ اے لوگو، اس زمین پر کربلا پہ 200 انبیاء شہادت کا جان پی چکے ہیں.
دویش پیغمبر زادے در اینجا شہید شده.
اور اسی طرح 200 انبیاء زادے، انبیاء کی اولادیں اسی سرزمین کربلا میں شہید ہو چکی ہیں.
بعد فرمود مردم در اینجا محل اتراق شتران.
اور پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سواریوں کے رکنے کی جگہ ہے.
مردم اینجا آرامگاہ شہیدان
ہے. اے لوگوں، یہاں پہ شہداء کے آرام کرنے کی جگہ ہے.
ہم پدر اعلان کرتے ہیں، وہ میدان ہے.
اور یہ اعلان امام علی علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے رونماؤں سے 20 سال پہلے کیا تھا.
منافر و منزل نہیں پورا.
یہ وہ جگہ ہے امام علی فرما رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اونٹوں کی سواریاں آئیں گی، ان سے محملیں اتاری جائیں گی، اور یہی شہداء کے عاشقین جو ہے وہ شہادت کا
فیصلہ. 20 سال قدس باب کربلا مولا اعلان نہیں کنا.
کربلا کے واقع رونما ہونے سے 20 سال پہلے امام علی علیہ السلام اس طرح خبر دیتے ہیں،
اینجا شترانی زانوں می زنان،
یہاں اونٹوں کی سواریاں آئیں گی اور وہ اپنے زانوں کو یہاں پہ رکھیں گے،
اسے شاہد شہیدی در اینجا اتران می کنا،
اور عاشقان خدا یہاں پر جو ہے وہ شہادت کا فیض پائیں گے.
بعد از ورود امام عبداللہ به کربلا،
اور جب امام حسین علیہ السلام کربلا میں وارد ہو گئے، اور امام حسین نے بھی جو وہاں پہلا خطبہ بیان کیا اس میں یہی بات امام نے بیان کی،
ہا ہونا واللہ محط رحالنا، انجاست کہ ما باید خانه بزنیم خیمه بزنیم.
اور امام حسین نے بھی کہا کہ ہاں یقیناً با خدا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمارے خیموں کو لگنا ہے،
و ہا ہونا واللہ مسفک دماغنا،
اور قسم با خدا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، اور یہی وہ جگہ ہے با خدا کہ جہاں ہماری قوانین اور خواتین کو قیدی بنایا جائے
گا،
اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مزارات تعمیر کیے جائیں گے، ہماری قبور، اور قسم با خدا یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارا محشر ہوگا اور جہاں سے ہم اٹھائے جائیں گے.
رب ہذا وعدنی جدی رسول اللہ،
اور اے لوگوں جو خبر تمہیں یہ دے رہا ہوں اس کی خبر مجھے میرے جد رسول اکرم نے دی تھی،
بخلاف ولا خلاف لوعدہ،
اور اس وعدے میں کہ جو میرے جد رسول اللہ نے کیا تھا کوئی خلاف نہیں ہو سکتا.
پس شہادت تو شہادت ہے،
پس شہادت دو طرح کی ہوتی ہے،
ایک شہادت آگاہانہ مطلعانہ،
ایک آگاہانہ علم اور آگاہی کے ساتھ شہادت،
ایک شہادت غیر آگاہانہ،
دوسری وہ شہادت جس میں انسان کو علم نہیں ہوتا.
ولذا فرمون مردم یادتان باشد شہادت باید آگاہانہ،
بس امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں ذہنوں میں رکھنا کہ تمہاری شہادت آگاہانہ ہو، پہلی قسم سے تعلق رکھتی ہو،
بس یادتان باشد شہادت دو قسم،
بس ذہنوں میں رکھیے گا ہمیشہ کہ شہادت دو طرح کی ہے.
ان نکتے اول،
یہ پہلا نقطہ تھا،
نکتے دوم
توجہ فرمائیے، دوسرا نقطہ،
شہادت ہر مجاہدی مطابق با درجه وجودی جهاد او،
ہر مجاہد کی شہادت کا درجہ اس کی وجودی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے،
چنانچہ موت ہر کسی مطابق زندگانی ہو،
ہر انسان کی موت اس کی زندگی کے حیثیت کے مطابق ہوتی ہے،
حیات ہر کس ممات ہر کس مطابق و حیات ہے،
ہر انسان کی موت اس کی حیات کے مطابق ہوتی ہے،
ہر چه درجه وجودی بالاتر شہادت برتر،
جتنا انسان کی وجودی حیثیت اونچی ہوگی اتنے ہی اس کی شہادت کا رتبہ درجہ بڑا ہوگا،
ہر چه حیات برتر موت عالی تر،
جتنا حیات انسان کی عالی ہوگی اتنی ہی اس کی موت اعلی ہوگی.
این طور نیست که حیات ها مثل هم باشند و موت ها مثل هم،
اور اسی لیے ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ انسانوں کی موت ایک طرح کی ہو اور ان کی حیات ایک طرح کی، اور اسی اعتبار سے ہر شہادت ایک رتبے اور درجے کی نہیں ہو
سکتی،
اور یقیناً اسی وجہ سے ایسا ہے کہ ہر شہید کا درجہ مختلف ہے، ہر تمام شہدا ایک درجے اور رتبے کے فائز نہیں ہو سکتے،
ہر کس ممات او بہ اندازہ حیات او،
ہر انسان کی موت اس کی حیات کی حیثیت کے مطابق ہے.
پس ان کس کے موت ہے ولم یعرف امام زمانه موت می کدر جاهلیه،
پس یہی وہ حدیث ہے کہ جس کو بیان کیا گیا کہ جس شخص نے اس عالم میں زندگی گزاری کہ اس اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہی حاصل نہیں کی، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے.
چرا؟ چون زندگی وہ زندگی جاهلی بوده.
اس لیے کیوں اس کی موت کو جاہلیت کی موت کہا گیا؟ چونکہ معرفت ایمان کے بغیر زندگی جاہلیت کی زندگی.
این روایت رو فریقین نقل کردن.
یہ روایت وہ ہے جسے اہل سنت اہل شیعہ دونوں منابعوں میں ذکر کیا گیا ہے. حدیث کے جس کو بیان کیا گیا کہ جو اس حالت میں مر جائے، اس حالت میں مر جائے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مر گیا. جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، اس کی حیات جاہلیت کی حیات ہے، اس کی موت بھی جاہلیت کی. انسان جو عالم آخرت میں جائے گا اور وہاں درجات حاصل کرے گا، اپنی حیاتی حیثیت کے مطابق اور اس کی زندگی کا جو برنامہ ہوگا اس کے مطابق اس کے درجات ہوں گے.
اور کسی کے در این عالم وہ یہ حیات محبوب زندگی،
لیکن وہ شخص کے جو ایک معقول حیات کے ساتھ، محبوب حیات کے ساتھ زندگی کرے،
قدم برمی دارد برای اینکه جامعه منبر بشه،
اور اس کے کاموں کا هدف یہ ہو کہ ایسے اقدام کیے جائیں تاکہ معاشرے کو آگاہی دے، روشنی دے سکے.
نشر میکنه، ترجمه میکنه، پخش میکنه.
ایک ایسا شخص کہ جو مختلف چیزوں کو لاتا ہو، ترجمہ کرتا ہو، اس کو چھاپتا ہو، اس کے معاشرے میں پھیلانے کی کوششوں میں لگا رہا ہو،
و بعد باعث تنویر افکار میشود،
اور اپنی انہی کوششوں کے ذریعے سے لوگوں کے افکار کو، فکروں کو منور کرنے کا سبب بنا ہو.
ان زندگی زندگی منورانہ ہی،
اس شخص کی حیات ایک منورانہ منور زندگی تھی، روشن زندگی تھی.
مرگ وہ ہم منورانہ،
اور چونکہ اس کی حیات روشنی بخش تھی، روشن تھی، لہذا اس کی موت بھی روشن موت ہے.
ان سعید شہید سعید بزرگوار ما اینچنین بود،
ہمارے یہ شہید عزیز جن کا نام ہی سعید ہے، ان کی زندگی ایسے تھی،
زندگی منورانہ داشت.
آپ کی زندگی روشن زندگی تھی،
حیات روح منورانہ.
آپ کی حیات ایسی تھی کہ آپ خود بھی روشنی میں تھے، دوسروں کو بھی روشنی کی طرف لانے کی کوشش کر رہے
تھے. شہادت مرحوم مطہر اینطور اثر می گذارد، ما دیگه زندگی منورانہ داشته.
اگر آپ شہید مطہری کی شہادت اور اس کے نتیجے میں پھیلنے والے اثرات کو دیکھتے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ انہوں نے زندگی ایسی گزاری تھی کہ اپنی زندگی میں حیات عطا کرتے
ہیں. اگر میبینید آیت اللہ سر زندگی موت شہادت
اسی طرح، اگر شہید آیت اللہ باقر سر کی موت اور شہادت کو آپ دیکھیں گے، ان کی شہادت سے بھی لوگوں کو تازگی ملی، روشنی ملی، تو اس کا سبب یہی ہے کہ ان کی زندگی روشنی ملی.
یادتن باشد ممات ہر کس جلوی از حیات.
پس دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان کی موت جتنا اس کا زندگی کا جہاد اور کوشش ہوگی اس کے مطابق ہوگی.
اگر میبینی کربلا این چنینا من یز حسین آن چنانا،
اگر آپ کربلا کے اتنے اثرات دیکھتے ہیں، اس کی شہادت کے آج تک ثمرات دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ کہ امام حسین کی حیات ایسی ہے.
اور کسی کی حیات برای رفع فقر است، برای رفع فقر مادی، برای رفع فقر معنوی، برای آزادی، برای استقلال، این آقا موتش هم چنین است.
جس شخص کی زندگی ایسی ہو کہ اس نے اپنی حیات اس لیے گزاری ہو کہ معاشرے سے فقر کو دور کر سکے، چاہے وہ فقر مادی ہو، ظاہری ہو یا معنوی ہو، اس کا جو اقدام ہے معاشرے کو روشن کرنے کے لیے، اس کی موت کی طرف
سے شہادت ہم فرق کرے و شہداء ہم فرق کرے،
چونکہ درجہ شہادت مختلف ہے، نتیجے میں شہداء کے درجات بھی مختلف ہیں.
چرا؟ چون حیات کا مختلف.
اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ چونکہ زندگی مختلف ہے،
زندگی مختلف میشه و وقت موت مختلف،
چونکہ افراد کی زندگی مختلف ہے، اسی وجہ سے ان کی حیات مختلف ہوگی.
چون یادتان باشد زندگی بعد از حیات مادی جلوه از حیات ما.
اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس مادی زندگی کے بعد جو آخری اخروی زندگی ہے، وہ اسی زندگی کا ریفلیکشن ہے، اسی کا عکس ہے.
انسان حیات مختلف ہے،
بس انسانوں کی حیات زندگی مختلف ہوتی ہے،
مراتب دار،
اور اپنی زندگی میں اس حیات میں انسانوں کے مختلف درجات ہیں.
موت ہم مختلف ہے،
اسی اعتبار سے ان کی موت بھی مختلف ہوتی ہے.
مثل خدا انبیاء،
خود انبیاء کی مثال لی جا سکتی ہیں.
انبیاء تفاضل دارن.
انبیاء میں آپ نے جانتے ہیں کہ خدا نے بعض انبیاء کو دوسرے انبیاء پر فضیلت بخشی.
انبیاء با ہم تفاوت دارن.
انبیاء کا آج دوسرے سے ابا ایک رتبے کا فرق ہے.
ہمیں محترم ہمیں بزرگ ہمارن اما فرق ہے.
اگر سے تمام انبیاء محترم ہیں قابل احترام ہیں لیکن انبیاء کے درجات میں فرق ہے. قرآن کی آیت ہے کہ بے شک ہم نے بعض نبیوں کو بعض دوسرے انبیاء پر فضیلت بخشی ہے. یا اسی طرح رسول کے لیے بیان کیا کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے.
انہا مختلف ہیں
بس ان کے درجات مختلف ہیں.
شہداء ہم مختلف ہیں.
اسی طرح شہداء بھی مختلف ہیں.
پس این مسئلہ یادتان باشد شیر شہداء مختلف.
بس ہمیشہ اپنے ذہن میں اس نقطے کو رکھیے گا کہ شہداء درجات کے اعتبار سے مختلف ہیں.
ہر کسی باندازہ حیات دنیاوی
اور اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ چونکہ جس کی زندگی جس درجے کی ہوگی اس کی موت اور شہادت کا درجہ بھی ویسا ہی ہوگا.
چرا؟ چون شہادت جزوی از حیات ما.
اور چونکہ موت یا شہادت انسان کی ظاہری زندگی کا عکس ہوتا ہے جلوہ ہے. تیسرا نقطہ توجہ کیجیے.
به اندازه شهادت و جهاد او وزانت دارد و وزینت.
تیسرا نکته یه که هر شهید که خون کا وزن اس کی جهادی زندگی اور شهادت کے مطابق ہوتا ہے.
ارزش خون هر شهید به واسطه ارزش مجاهده و فداکاری او.
ہر شہید کے خون کا وزن اور اس کا جو معیار ہے اس کی جو جہادی زندگی جس رتبے کی ہوگی اس کے اعتبار سے ہوگی.
ہر زندگی مجاہدان تھا ارزش خون وزن تھا.
جتنا کسی مجاہد کی زندگی جہادی کاموں میں صرف ہوگی اتنا ہی اس کے جہادی رتبے کے اعتبار سے اس کے خون کا اثر زیادہ ہوگا.
و وزانت ہر عملی برای شهید به اندازه معرفت اوست و تقوای
اوست. هر یه بھی ذہن میں رہے آپ کے کہ ہر شہید کے وزن کا عمل ارمل کا وزن ہر شہید کے ہر عمل کا وزن اس کے تقوا کے اعتبار پر ہوگا.
خون ہر شہید به اندازه مجاہدہ او ارزش دارد و وزانت دارد.
ہر شہید کے خون کا وزن اس کے جہادی رتبے کے مطابق اس کی جہادی زندگی کے مطابق ہوگا.
وزن ہر عملی بے واسطے معرفت و تقوی.
اور اس کے ہر عمل کا وزن اس کی معرفت اور تقوی کے اعتبار سے ہوگا.
چون معرفت و تقوی مراتب دارد
اور چونکہ خود معرفت اور تقوی کے مراتب ہوتے ہیں درجات ہوتے ہیں. چونکہ معرفت اور تقوی کے مراتب ہو گئے خون شہداء کی بھی مراتب اور درجات ہیں.
بلدہ خود شہداء مراتب دارے.
اور چونکہ جب شہداء کے خون کے درجات اور مراتب مختلف ہیں او خود شہداء کے درجات کے بھی
کہ در قیامت وزنی ما داری.
قیامت میں یاد رکھیے گا کہ قیامت میں ایک میزان ہوگا ایک وزن ہوگا
کہ اعمال شما اقوال شما افعال شما با او سنجیده میشه.
اور ہمارے اور آپ کے اعمال ہمارے آپ کے افکار تمام چیزیں اس میزان پر پرکھی جائیں گی.
و میزان در قیامت حق است.
اور قیامت کے دن جو میزان ہے یا ترازو ہے وہ حق ہے.
ہر چه در سطح اخلاص معرفت تقوا چه ایک حقیقت بیشتر باشه قابلیت عمل شما برتر.
جتنا ہمارے کاموں میں معرفت تقوی اخلاص ہوگا اتنا ہی ہمارے کاموں کی قبولیت کا امکان روشن تر ہوتا جائے.
خون شہید ایک حقیقت ہے.
شہید کا خون بھی ایک حقیقت ہے.
وزن میشه.
اور اسی کو وزن کیا جائے گا.
قلم شہید ہم ایک حقیقت ہے اونم وزن میشه.
شہید کا قلم بھی ایک حق ہے اس کو بھی تولا جائے گا.
اور کسی کے
وہ شخص کے جو اپنے ہاتھ میں قلم اٹھاتا ہو
معارف الہی را ترجمہ نہیں کرتا
اور الہی معارف کو ترجمہ کرتا ہو تاکہ اس ترجمے کو پھر نوجوان پڑھیں اور اس کو پڑھ کے دل نورانیت حاصل کر سکیں اس ترجمے کے ذریعے سے ہدایت کے ابواب کھل سکیں نجات کا راستہ نظر آنے لگے اور معاشرہ نورانیت کی طرف گامزن ہو یہ تمام چیزیں حقیقت ہیں اور چونکہ قلم خود ایک حقیقت ہے اسی لیے خدا وند عالم نے اس کی قسم بھی کھائی ہے
خدا بے چیزی کے غیر حق باشے قسم نمی
کھو یاد رکھی کہ جو چیز حق نہ ہو خدا اس کی قسم کبھی نہیں کھائے گا
وَإِن سَعِيد شَهِيد سَعِيد
مَا اور ہمارے یہ سعید شہید
دو حقیقت را دار
دو حقیقتوں کے حامل ہیں
ایک خونی کے در راہ خدا دادے
ایک وہ خون کے جو انہوں نے خدا کی راہ میں بہایا
وہ قلمی که برای تنبیر احکام بر روی صفحه کاغذ آمده
دوسرا وہ قلم کہ جو انہوں نے روش فکروں کو منور کرنے کے لیے کاغذ کے اوپر تحریر کیا
بعدی شہداء رو تقسیم کریں
آئیے شہداء کی تقسیم بندی کرتے ہیں
یک قسم از شہداء خیلی بڑا عالی است
شہداء کی یہ قسم بہت ہی اعلی درجہ اعلی درجے کی ہے درود بھیجو ہم پر یہ روایت رسول اکرم سے نقل کی گئی ہے اور قیامت کے بارے میں بیان کی گئی ہے
جمع اللہ عز و جل الناس فی سعید واحد ہمارا در ایک سرزمین جمع
خداوند عالم تمام انسانوں کو ایک زمین پر جمع کرے گا
ترازوی قرار میدے
اور اس کے بعد ایک ترازو رکھے گا
البتہ اللہ ترازو چیئے
اور جو آقا کی گھر میں قیامت کی بحث ہوئی تھی وہاں آقا نے بیان کیا تھا ترازو سے مراد کیا ہے
نیاز پہ جلسے اقتضاء توضیح نہ
اور اس وقت جو جلسے کی مناسبت ہے وہ میں اس میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ ترازو سے مراد کیا ہے
فتوزن دماء الشہداء خون شہیدان رنگ میشه
اور اس ترازو میں شہداء کے خون کو بھی ناپا تولا جائے گا وزن کیا جائے گا
مداد العلماء
اور یہ جو وزن کیا جائے گا ایک طرف شہداء کا خون ہوگا دوسری طرف علماء کے قلم کی سیاہی ہوگی
البتہ مراد از مداد ظاہراً مرکب باشه
اور یہاں پہ جو مداد کا لفظ استعمال کیا وہی روشنائی
فیرجح مداد العلماء علی دماء الشہداء
جب قیامت میں ترازو میں ایک پلڑے میں شہداء کا خون دوسرے میں علماء کے قلم کی سیاہی رکھی جائے گی تو علماء کے قلم کی سیاہی والا حصہ وزنی ہوگا
حالا اگر یہ آقای بود شہید شد قلم ہم بردار مرکب در اختیار بود برای انتقال معارف به جامعه
اصلا توجہ فرمائیے کہ جس روایت نے بیان کیا ہے کہ اگر شہداء کے خون اور علماء کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا علماء کے قلم کی سیاہی غالب آئے گی اس کا وزن زیادہ ہوگا اب اگر ایسا کوئی شخص ہو جیسے ہمارے برادر سعید کہ جو شہید بھی ہیں شہادت کا خون بھی ان کے پاس ہے اور قلم کی سیاہی بھی
انشاءاللہ ان شہید سعید ما سلو انوانینا باشد
اور ہمارے انشاءاللہ یہ عزیز برادر شہید سعید دو عنوانات اپنے ساتھ رکھتے ہیں ہم ان کے پاس جو ہے وہ شہید کا خون بھی ہے
ہم صاحب مداد العلماء
اور جو بیان کیا گیا کہ علماء کے قلم کی سیاہی وہ سیاہی بھی اپنے ساتھ لے کر گئے
خلاصہ این کہ وزن می شود و خون ہر شہیدی به اندازه عمل اوست
بس ہر شہید کے خون کو بھی تولا جائے گا اس کا وزن کیا جائے گا اور ہر کسی کے خون کا جو وزن ہوگا اس کی زندگی اور اس کی شہادت کے مطابق ہوگا
عمل او و قیمت عمل او به واسطه تقوا و معرفت
اور ہر انسان کے عمل کا جو وزن ہوگا جو معیار بنے گا اس کا تقوا اور اس کا اخلاص اور اس کی معرفت ہوگا
در دستگاه خدا ہر دو اینا توضیح می شود
اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دونوں چیزوں کو تولا توڑا جائے گا، وزن کیا جائے گا. قیامت کے دن جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہاں پر بہت زیادہ دقیق کام لیا جائے گا. خوش نصیب وہ ہے کہ جس کے پاس یہ دونوں چیزیں موجود ہوں، یعنی شہادت کا خون بھی ہو اور قلم کی سیاہی بھی.
مختلف،
ہر شہید کے خون کی قیمت مختلف ہے،
مراتب مختلف ہے،
ان کے درجات مختلف ہیں.
یہ آوائی رو میں در خواب دیدم،
ایک شہید کو آپ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، میں نے ان سے سوال پوچھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فلاں شخص کو بھی دیکھتے ہیں، تو وہ ظاہر وہ بھی شہید ہو چکا تھا. دوسرا شخص اس نے کہا نہیں، دونوں شہید ہو چکے تھے. آغا نے خواب میں ایک شہید کو دیکھا، پوچھا تم فلاں شہید کو بھی دیکھتے ہو، ملتے ہو اس سے؟ کہا نہیں، ہمارے اور ان دونوں کی جگہوں میں فرق ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، جب شہدا کو کسی دعوت پر بلایا جاتا ہے تو میں وہاں جا کے اس محفل میں فلاں شہید کو دیکھتا ہوں. شہدا کے درجات مختلف ہیں، بس اسی اعتبار سے ان کے خون کی قیمت بھی مختلف ہے، ان کے درجات بھی مختلف ہیں. چوتھا نقطہ، ہمارے پاس دو شناختی علامات یا کارڈ ہو سکتے ہیں.
شناختی کارڈ
مثلا جو شناختی کارڈ ہمارے آپ کے پاس ہوتا ہے اس میں انسان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، نام، والدیت، اس کا ایڈریس، محلہ، ساری چیزیں اس کے بارے میں ہوتی ہیں. یہ شناختی کارڈ کی ایک قسم
ہے،
سب کے پاس ہوتا ہے. ہے سب کے پاس معمولا شناختی کارڈ کے بغیر کوئی زندگی نہیں گزارتا. سب کے پاس شناختی کارڈ ہوتا ہے. دنیا میں جس جگہ بھی چلے جائیں اس ملک کے اعتبار سے اس فرد کی شناخت کے لیے شناختی کارڈ ہوتا ہے.
یہ شناختی کارڈ دنیا میں،
اس کے علاوہ ایک اور شناختی کارڈ ہے، وہ شناختی کارڈ ہماری حقیقت کا پہچان کروانے والا ہوتا ہے. یعنی ایک شناختی کارڈ وہ ہے جو ہمارے ظاہر کو پہچان کروا رہا ہے، ہم کس کے بیٹے، نام کیا، کہاں رہتے ہیں. ایک وہ ہے جو ہماری حقیقت کی پہچان کروا رہا
ہے،
ہمارا اسلامی شناختی کارڈ. ہر انسان کا جو دوسرا شناختی کارڈ ہے، جو انسان کا اسلامی اور دینی شناختی کارڈ ہے، جس کے ذریعے سے اس کی شناخت ہوتی ہے کہ کتنا دین ہے، اس کی معرفت اس کے تقوی اس کے اخلاص پر منحصر ہے.
شناختی کارڈ
ایک مسلمان انسان اور نوجوان کے شناختی کارڈ کیسا ہونا چاہیے؟
معرفت و محبت نسبت به اسلام عزیز،
اس کی اسلام سے معرفت اور محبت،
اولیاء مکرم
اور اولیاء خدا کے ساتھ اس کی معرفت اور محبت پر مشتمل ہے.
شما پدر دارید،
آپ سب ظاہری اپنے والدین کے علاوہ بھی ایک باپ کے بیٹے ہیں.
شما یہ شناختی کارڈ سے دیگر داری،
ظاہری شناختی علامت کارڈ کے علاوہ بھی ایک شناختی کارڈ ہے آپ کا، ایک شناخت ہے.
قرآن کریم مسلمانوں رو فرزند ابراہیم میلاد با این تعبیر ملت ابیکم ابراهیم،
قرآن کریم نے آپ کو ایک اور شناخت عطا کی ہے، آپ کی ایک اور نسبت بیان کی ہے، اور نسبت قرآن کی صاحب نے بیان کی ہے کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی علت ہو، امت ہو. وہ حقیقی معنی میں ہمارے والد ہیں.
ملت ابیکم، مردم شما یہ شناسنامے باید پیدا ہو،
اس شناختی کارڈ کو، اس شناخت کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے.
یعنی در شناسنامے حقیقتی شما این مسئلے فرزند ابراہیم بودن باید ثبت بشه.
بس ہماری ہے شخصیتی شناخت کے اندر اس ابراہیم کا ذکر ہونا چاہیے اور ان کی فرزندگی کا علم ہونا چاہیے.
در این شناختنامے آب و خاک و زمین و ہوا و دریا مطرح نہیں.
اور اس شناختی کارڈ کے اندر اس شناخت کے اندر زمین اور دریا اور آب و خاک کا ذکر نہیں ہے،
معرفت و محبت کا،
بلکہ جو چیز پہچان بنتی ہے، شناخت کرواتی ہے، وہ معرفت اور محبت ہے.
فرقی بین ایران و عراق و پاکستان و افغانستان و عربستان نہیں.
اور اس شناختی کارڈ کے اندر یا شناخت کے اندر حتی ممالک کا بھی فرق نہیں ہے کہ کوئی کس ملک سے تعلق رکھتا ہے.
ان آب و خاک ہم شناختی کارڈ سے بات بنی ہے،
اور جو یہ ممالک کا فرق ہے وہ پہلے شناختی کارڈ سے متعلق ہے.
شناختی کارڈ سے تو ہم اہاں محیط ساحت ہے معرفت و محبت ہے.
بس پہل دوسری قسم کا جو شناختی کارڈ ہے اس کے اندر جو چیزیں اندراج ہوتی ہیں وہ انسان کی معرفت اور محبت کے مطابق ہوتی
ہیں. لہذا نبی اکرم ہمیں را به داشتن این شناختی کارڈ دعوت کرد.
بس رسول اکرم نے قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق ہم سب کو دعوت دی ہے کہ اپنے شناختی حیثیت کو پیدا کریں.
انا ما علی
پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں.
پس خردمندان متدین،
بس ایسے ہوشیار اور سمجھدار لوگ کہ جو دیندار ہیں،
فرزندان معنوی رہبران معصوم،
رہبران جو معصوم ائمہ معصوم ہیں ان کے یہ حقیقی فرزند ہیں.
چرا؟
مالی فرزند.
چون ملت ابیکم ابراہیم انا
قرآن کریم نے دیا، یہ کہیں گے کہ تمہارے باپ ابراہیم کی امت ہو، اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں.
و اگر بنا شد فرزند باشی وراثت قطعی،
اور اگر کوئی کسی کا فرزند ہو اس کا اس کی اولاد اس کا ہونا یقینی ہو جائے کہ فلاں کا اولاد ہے تو پھر اس کی وراثت بھی یقینی ہے.
وراثت اگر یقینی شد شما وارث سیاسی فضیلت ها،
بس اب اگر وراثت یقینی طور پر آ گئی آپ میراث کے حقیقی مالک بن گئے تو پھر فضیلتیں آپ کی میراث ہیں. اور ان فضیلتوں میں فضائل میں ایک فضیلت خود شہادت ہے.
بله ببینید فرزند واقعی باشی همین ہے.
اگر آپ ان ائمہ اطہار کے اولیاء خدا کے حقیقی فرزند بنے مانوی فرزند بنے تو میراث ان کی شہادت ہے.
ما وارثان انبیاء هستیم،
بس اسی عنوان سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں.
فضیلت های انہا رو بیرس بردیم،
اور ہم چونکہ وارث ہیں ان کے فرزند ہیں ان کے وارث ہیں اور ان کی وراثت میں ہم نے ان کی فضیلتوں کو لیا.
اگر شعار خونخواہی امام حسین بیدیم چون وارثیم،
اگر ہم امام حسین کے خون کے انتقام کی بات کرتے ہیں تو اس لیے کہ ہم ان کے وارث ہیں.
اگر بیگوئی بجعلنا و ایاتم من الطالبین مصاره چون وارثیم،
اگر ہم اور آپ اپنی زیارتوں میں پڑھتے ہیں کہ خدا ہمیں اور آپ کو ان کے خون کا بدلہ لینے والا قرار دے، اسی لیے کہ ہم ان کے خون کے اور ان کے وارث ہیں.
شیعیاننا وارثان انبیاء و ائمہ طاہرین اصلا،
سچے اور کھرے شیعہ ائمہ اطہار کے وارث ہیں.
آزادی خواہی ارث ہے،
اور آزادی کا گدو کرنا یہ بھی ہمارا ارث ہے.
استقلال خواہی ارث ہے،
اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا یہ بھی ارث ہے.
عزت خواہی ارث ہے،
عزت طلبی خود میراث ہے ہماری.
جامعه برین ارث ہے،
اپنے معاشرے کو ارتقا دینا اس کو آگے بڑھانا یہ ہمارا ارث ہے.
و چون ارث ہے ما در ہر زمان به دنبال احقاق این ارث ہستیم،
چونکہ یہ ہماری میراث ہے لہذا ہم ہر زمانے میں طول تاریخ کے اندر ہم ہر زمانے میں اسی میراث کے حصول کے لیے
ارث پہ تالاش رکھتے،
اور یہ ایک ایسا ارث ہے جو برباد کر دیا گیا ہے.
ارث توسط استکبار مصادره شده،
ایک ایسا ارث اور ایسی میراث ہے کہ جس کو استکبار نے ہم سے لوٹ لیا چھین لیا ہے.
ارث توسط امریکہ به تاراج برده شده،
ہمارا ایک ایسا ارث اور میراث ہے یہ فضیلتوں کا کہ جس کو امریکہ نے پامال کر دیا ہے.
ما وارث ان ارثیم، پس خواہی بھی کنیم،
چونکہ ہم اس ارث کے مالک ہیں اور وارث ہیں لہذا ہم طلب کرتے ہیں خون کا بدلہ.
ہم چنانچہ کہ فرزندان متدین ائمہ طاہرین وارثان هستند،
جس طرح ائمہ اطہار کے دیندار فرزند ان کے وارث ہیں،
جاہلان وارثان دیگران هستند.
جس طرح آئمہ اطہار کے معنوی متدین دار افراد ان کے فرزند ہیں اور ان کے ورثہ میں سے ہیں، اسی طرح بے دین جاہل افراد بھی ورثہ پاتے ہیں. وہ جو ورثہ متدین دار لوگوں کے نصیب میں آتا ہے ان میں سے ایک ورثہ جو کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے وہ شہادت ہے. اور ہمارے عزیز شہید سعید حیدر اس عرص کے بھی وارث تھے اور انہوں نے اس عرص کو حاصل کیا. پانچواں نقطہ،
ان کے شہیدان محفوف برزق طیبہ،
شہید شہدا خداوند عالم کی جانب سے پاک و پاکیزہ رزق پاتے ہیں.
بر سر ایک سفرے نشستن کہ رزقی طیب درآمد،
اور یہ شہداء ایک ایسے دسترخوان پر ہم وقت موجود رہتے ہیں جہاں خدا کی جانب سے پاک و پاکیزہ رزق انہیں ملتا ہے.
مائدہ در مقابل آنها،
اور ایک دسترخوان ہمیشہ ان کے سامنے بچھا رہتا ہے.
این مائدہ نسبت احیاء اندر پھر یرزقون،
اور اس دسترخوان کی خصوصیت قرآن نہیں بیان کی کہ تم شہداء کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ یہ زندہ ہیں اور خدا کی بارگاہ سے مستقل رزق پا رہے ہیں. اور اس رزق سے جو معنوی اور پاکیزہ رزق خدا نے عطا کر رہا ہے یہ خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو اس کی بشارت دیتے ہیں.
از این رزقی که نصیب اونها میشود چه میشود؟
اب جو خدا وند عالم یہ پاکیزہ رزق انہیں عطا کرتا ہے کیا ہوتا ہے اس سے؟
این رزق مایه دو سر درخواست میشه. خوب گوش کنید، در تکتیک کردم آن دارم چون داره وقت میگذره،
چونکہ وقت گزر رہا ہے مجھے اندازہ ہے لہذا میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا.
دو درخواست
اس رزق کے ذریعے سے دو درخواست کی جاتی ہیں.
ایک درخواست از شہید،
ایک درخواست جو ہے وہ خود شہید سے کی جاتی ہے.
درخواست دوم در راہی راہ شہید،
ایک درخواست شہید سے کی جاتی ہے، دوسری درخواست اس سے کی جاتی ہے شہید کے راستے پہ چلنے والا ہو، راہی ہو.
تمنا شہیدان چیئے؟
شہدا کی تمنا آرزو کیا ہوتی ہے؟
درخواست شہیدان چیئے؟
جو اس رزق کے ذریعے سے جو شہیدوں کی آرزو ہے تمنا وہ کیا ہے؟
درخواست شہیدان اور تمنای شہیدان آرزو شہیدان در سورہ یاسین آمده.
سورہ یاسین میں شہدا کی تمنا آرزو اور درخواست کو بیان کیا گیا ہے.
یا لیت قومی یعلمون بما غفرلی ربی و جعلنی من المکرمین.
سورہ یاسین
تمنای اونها،
سورہ یاسین کی آیت جو جب یہ رزق شہداء کو ملتا ہے اس رزق سے جب وہ خوشحالی ان کو ملتی ہے اس سے پھر وہ ایک آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں جو سورہ یاسین نے بیان کی کہ کاش میں اپنی قوم کو بتا سکوں یا وہ جان سکے کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے اپنے نزدیک مکرم بنایا ہے.
تمنای شہید سعید ما این است کہ ای کسانی که نشسته اید در اینجا، ای کاش می دیدی مادر چه موقعیتی هستی.
ہمارے اس عزیز شہید کی تمنا اس وقت یہی ہے یقیناً کہ ہے وہ دوستوں میرے یہاں موجود ہو، کاش تم دیکھ سکتے ہوتے کہ ہم کن مراتب کے اندر اس وقت موجود ہیں.
خانم من، فرزند من، دوستان من، بدانید کہ من از مکرمین شدم.
اور یہ شہید یقیناً وہاں سے یہی ندا دے رہے ہیں کہ اے میری زوجہ محترمہ، ہے میری اولاد، ہے میرے دوستوں، ہے میرے بھائیوں، یہ بات جان لو کہ میں خدا وند عالم کے نزدیک مکرم ہو چکا ہوں.
خب مکرم کیا آسان؟
کس کو کہتے ہیں مکرم، کس کو کہتے ہیں؟
در فرہنگ قرآن مجرمین عبارتاً از ملائکت اللہ،
از ملائکت
ملائکت
مکرمین قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق جو اس کی ڈکشنریز ہیں اس میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے مکرم کا، مکرم کا وہ ملائکہ خدا یعنی فرشتوں کو کہا جاتا ہے.
بل عباد المکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون،
اور انہیں کے بارے میں بیان کیا گیا کہ وہ ایک اس خدا وند عالم کے مکرم بندے ہیں کہ جو اب اس کے قول میں پیشی نہیں کرتے اور اس کے کاموں کی اطاعت کرتے ہیں.
چشم دل اگر باز کنید میبینید چه خبر ہے،
بس اگر ہماری قلبی آنکھیں ہیں، ہماری قلبی آنکھیں روشن ہو جائیں، کھل جائیں، ہم دیکھیں گے کیا حال ہے.
من رفیق شما در این عالم مرتبه مرتبه ملائکت الله شده، اونم ملائکت الله مکرمین.
بس اب شهید سعید کی زبانی بیان ہے کہ تم اگر اپنی نوران قلبی آنکھوں سے دیکھ سکو تو مجھے اس درجے میں پاؤ گے کہ میں ملائکۃ اللہ کی صف میں ہوں، ملائکۃ اللہ میری ان میں جو مکرم ہے. جو کچھ خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا اس سے بہت خوش ہیں، شاد ہیں. ان آیات کا جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کروں. سوال یہ ہے کہ جو مقامات اور مراتب ایک شہید کو اس کی شہادت کے بدلے دیا جاتا ہے، آیا یہ اس کی شہادت کی قیمت ہے؟
نہ.
جواب ہے نہیں، ایسا نہیں.
نہ. حساب دیگری.
نہیں، یہ ایک اور معاملہ ہے.
مسئلہ دیگری.
ایک اور مسئلہ ہے.
اب آیا بھی فہمیں کہ فرحین بما آتاهم اللہ من فضل مردم من خون دادم خدا تفضل کرد، اما خون من انقدر نمیارزی تفضل خدا.
یعنی جو مراتب خداوند عالم ایک شہید کو اس کی شہادت کے بدلے عطا کرتا ہے، یہ اس کے خون کی قیمت نہیں ہوتی. اس کو اسی آیت سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب شہید کو مراتب ملتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے اس پر کہ جس کو خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے اسے عطا کیا. اب شہید اپنی زبان سے کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم نے جو راہ خدا میں خون دیا تھا اس کی اتنی قدر و قیمت نہیں تھی کہ اتنے مراتب ہمیں ملتے ہیں، جو اتنے مراتب ہمیں مل کے درجات ملے خدا کے فضل کا نتیجہ. ایک اور عظیم شے ان کے ہاتھ آتی ہے، اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ خدا مجھے کا فضل و انعام.
نہ این که داده باشم چون خون داده ای، اس کے مقابل باشد با خون.
اس لیے یہ درجات نہیں دیئے کہ چونکہ تم نے خون دیا ہے اس کے بدلے تمہیں یہ مراتب دے رہے ہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ خدا مند عالم کا فضل و کرم ہے، اس کے سبب خدا جو دیتا ہے اس پہ شہدا راضی ہوتی ہے. دوسرا حصہ، پہلا وہ تھا کہ جس میں شہداء خوش ہوتے ہیں جو کچھ خداوند عالم اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے راستے کے راہی ہوتے ہیں انہیں بشارت دیتے ہیں نئی نعمتوں کی.
دوسرا شہید شدہ
اے عزیزوں، اے وہ دوستوں کے جن کے دوست شہید ہو گئے، یاد رکھیے گا کہ شہداء اہل وفا ہوتے ہیں،
خیلی اہل وفا،
بہت زیادہ وفا کرتے ہیں.
چرا؟
کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟
چون دل از شما نمیکنن. دل از شما نمیکنن. به یاد شما.
اس لیے شہدا وفادار ہوتے ہیں کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ سے اپنے قلبی تعلق کو منقطع نہیں کرتے.
ہمراہان خود را،
اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں.
ہم فکران خود را،
اپنے ہم فکر دوستوں.
ہم قدمان خود را،
اپنے ہم گام رہنے
والے.
وہ افراد کی جو ان کے کاموں میں ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، جو ان کے ساتھ رہے، ان کے فکر میں ساتھ دیا، ان کے کاموں میں ساتھ دیا، وہاں سے ان کی مدد کی کوشش کرتے
ہیں.
لہذا ہمیشہ بشارت جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں. اس نقطے کو بھی توجہ کیجیے کہ شہداء خبر گیری، خبر کی حد تک نہیں رکھتے، معلومات کا تبادلہ نہیں کرتے، بلکہ بشارت کی بات کرتے ہیں. اس کو انشاءاللہ بیان کروں گا.
شہداء ہمراہان خودشون رو فراموش نمی‌کنن.
یہ نقطہ ذہن میں رہے گی، جو شہید ہوتا ہے وہ بہت وفادار ہوتا ہے، اپنے ساتھ چلنے والے رہنے والے دوستوں کو بھولتا نہیں. اور اسی مناسبت سے جو ابھی ان کے دوست ان کے راستے پر چل رہے ہیں اور ان سے ملحق نہیں ہوئے، انہیں بشارت دیتی ہیں.
استفادہ میں کہ شہداء زندگی جنگی دارن در حال
وقت. اس آیت سے خود یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شہداء کی جو عالم برزخ میں زندگی ہے وہ ایک اجتماعی زندگی ہے.
منتظر ہیں تو ہم بیا ملحقش رو،
اور وہ انتظار میں ہیں اپنے دوستوں کے، اپنے ہم فکر افراد کے کہ تم بھی آؤ ہم قافلہ بنا دیتے ہیں. جیسے یہاں ایک اجتماعی زندگی تھی وہاں ایک اجتماعی زندگی
تھی،
اور وہ وہاں سے بیٹھ کے کہتے ہیں ہم آج بھی ایک ساتھ ہیں،
ہم جدا نہیں ہیں،
ہم ایک دوسرے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. لہٰذا شہداء کی زندگی ایک ایسی اجتماعی زندگی جس میں وہ اپنے دوستوں کے بولنے بولنے کے
منتظر ہیں.
لہٰذا انہیں کو بشارت دیتے ہیں کہ جو ان کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے.
شہداء بدنبال سعادت مندی دوستانشون،
اور شہداء جو اس دنیا سے جا چکے وہ اپنے اس دنیا میں رہ جانے والے دوستوں کی سعادت کے متمنی ہوتے ہیں.
شہداء در اون عالم هیچ وقت خوف از این ندارن کہ این نعمت و تفضلی که دارن از دست بره،
اور شہداء کو اس عالم میں ہرگز یہ خوف لاحق نہیں ہوتا کہ یہ تفضل الہی فضل الہی جو ان کو حاصل ہوا وہ کہاں سے چلا جائے.
این نکته رو بگم که یادتون باشه اونی که گفتم،
اس نکته کو میں جو بیان کیا آپ کے ذہنوں میں رہے.
یستبشرونه به معنای درخواست اطلاع مسرورانه است.
یہ جو قرآن میں بیان کیا ہے یستبشرون کا لفظ، یہ ایک ایسی درخواست ہے کہ جس کے اندر خوشی کی اطلاع پوشیدہ ہے.
استبشار به معنی ابشار ہے.
اور اب اس کی تھوڑی سی جملے کی لفظ کی وضاحت ہے یستبشرون کی، کہ اس میں لفظ استبشار ہے، یہ ابشار سے نکلا ہے،
یعنی وجدان بشارت بھی ہے نہ خبر.
اب اس کا جو معنی بنے گا وہ یہ بنے گا کہ یہاں خبر نہیں ہے بلکہ بشارت اس کے اندر چھپی ہوئی، خوشخبری چھپی ہوئی. بشارت یعنی خوشخبری.
از کیا؟ دوستان جو ہمراہان جو
وہ اپنے ہمراہی اپنے دوستوں کی خوشخبری.
یادتون باشد که هر کسی رو اونها مواظبش نیستن، اونایی که قابلیت الحاق دارن اونا رو.
یہ ذہن میں رہے خود آیه کریمہ سے استفادہ کرتے ہوئے کہ وہ ہر کسی کے بارے میں ایسا نہیں رویہ رکھتے بلکہ جو لوگ ان کے راستے پر چل رہے ہیں اور ابھی ان سے ملاقات نہیں کی ان کے لیے.
نکتے ہی دیگر
چھٹا نکتہ رکھتے
کہ در اون عالم ما دونوں رزق داریم.
دونوں
رزق
اس عالم میں جو خدا ہم دیانا انہیں رزق فراہم کرتا ہے وہ دو قسموں کا ہے.
دونوں روزی داریم مثلا در بہشت،
بہشت کے اندر جنت کے اندر دو طرح کی روزی اور رزق ہے.
ایک رزق جسمانی و مادی،
ایک ظاہری جسمانی مادی رزق ہے جو کھانے پینے سے تعلق رکھتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس کی نہر ایسی ہے کہ جن کا مزہ جو ہے تبدیل نہیں ہوگا، اور ایسی نہریں کہ جن کے اندر مثلا ایسا مزہ ہے جو پینے والوں کو جو ہے تو بھاتا ہے، اور ایسی نہریں کہ جو خالص شہد کی ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے اور پھل موجود ہیں. یہ ایک رزق کی ایک کیٹیگری ہے، قسم ہے.
رزق دیگر رزق معنوی ہے.
جو دوسرا رزق چھوڑا کو بولا جاتا ہے وہ معنوی ہے،
حمل معرفت و شهود و حضور.
اور وہ رزق کیا ہے جو خدا دیتا ہے؟ معنوی رزق معرفت ہے، شهود اور حضور،
کہ این حلاوت خاصی داره
اور اس کا خاص مزہ ہے،
جاذبه ویژه‌ای داره،
اس کی خصوصی جذابیت ہے.
اون شهدا ظاهرا به دنبال این بیشتر است،
اور شہداء پہلے رزق کی نسبت اس دوسرے رزق کے زیادہ طلبگار ہوتے ہیں. ہمارے علماء اطہار بھی اسی طرح تھے.
خدایا ان کے محبت تو رو چشی به دنبال چیز دیگری نخواهد بود.
امام ارشاد فرمایا اپنی دعا میں بھی، خدایا وہ کون ہے کہ جس نے تیری محبت کی شیرینی چکھ لی ہو پھر تیرے غیر کی طرف رجوع
کرے؟
جس نے تیرا انس حاصل کیا ہو جو تجھ سے مانوس ہو چکا ہو پھر بلد تجھے چھوڑ کے کہاں جائے گا؟
پهلوی اور زخون ہر دولت رو میگیره.
اور یہ جو آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ شہداء زندہ ہیں اور ان کا رب پهلوی اور زخون اپنے رب کی ہیں، اس بات کے دونوں طرح کا رس ہے.
نکته دیگه که خیلی مهمه، پیام شهدا برای ما پیام لفظی و کتبی نیست. نامه نمیدن
جو دوسرا نقطہ، ایک اور نقطہ ہے وہ یہ کہ شہداء جو ہمیں اور آپ کو پیغام دیتے ہیں، یہ پیغام کتابت کی صورت میں نہیں ہے، لفظ کی صورت میں نہیں ہے،
پیام تکوینی،
بلکہ تکوینی پیغام دیتے ہیں.
محرم سے بھی کرے وہ دل تو
دیکھیں آپ، یہ محرم آپ کے دلوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟
پیام تکوینی
امام حسین کا پیغام ہے جو آپ تک ہر محرم میں آتا ہے، لیکن تکوینی اگر کہا گیا کہ وہ بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کے جو ان سب تک ملحق نہیں، ان کے راستے میں ہیں، یہ تکویناً ایسا کرتے ہیں، لفظی اور تکوینی نہیں ہے.
ان جہشی، ان شوقی، ان اشتیاق رو کہ در قلوب ایجاد می کنن، نہ خیابان نہ بیابان، ہیچ جای بندے خدا سریش میں حضور پیدا می کنے.
یہ جو شوق، یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ انسان جو شوق جذبے کے اندر پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، روڈوں پہ نکلنا ہو نکلتا ہے، میدانوں میں جانا ہوتا ہے نکل جاتا ہے. یہ پیغام ہے جو شہداء دیتے ہیں، تکوینی پیغام
ہے.
یہ جو آیا بیان کر رہی ہے کہ پیغام دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، یہ تکوینن ہے.
تمنا یہ شہید این است کہ من و تو که همراه او بودیم، که همراه او بودیم، هر کسی رو نمیخوانم، اونی که تو خونش خوابیده، نقم زده، با مبارزه مخالفت کرده، به دنبال این نیست، میگه اون بره همون سعی و تطبیق اون ما بخر او به یوم القیامه رو بندوزه گردنه، لب لعنت باید بندوزه گردنه.
یہ شہید اور شہداء جو بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں، یہ یاد رکھے گا ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ان کے راستے پہ ان کے ساتھ تھے، ان کے ہم فکر تھے، وہ افراد کے جنہوں نے معاشرے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، کبھی اپنے گھروں سے باہر نکلے نہیں، تنقید پر تنقید کرتے رہے بیٹھ کے ہر کام کے اوپر، ان لوگوں کے لیے شہداء کچھ نہیں سوچتے. ان کے لیے تو وہی حدیث ہے کہ جو پہلے بیان کی گئی کہ قیامت کے دن انہوں نے جو بخل کیا ہوگا کاموں کی نسبت، یہ بخل ان کی گردنوں پر خوف بن جائے.
حضور شمورمندانه حماسی رو انکار میکنه، اینکه همراه شهید نیست ولو برادر شهید باشه.
اور ایسا شخص چاہے شہید کا بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ آگاہانہ اقدام کے مخالف رہا ہو، شعوری کاموں کے، حماسی کاموں کے مخالف رہا ہو، چاہے شہید کا بھائی کیوں نہ ہو، شہید کے ساتھ نہیں ہو. بلکہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ شہید اپنے ساتھ چلنے والے اور جو اب تک ان سے ملے نہیں، ان دوستوں کو کہتا ہے کہ اس راستے میں بڑھتے چلے آؤ، تمہیں کوئی خوف اور حضور نہیں کرنے کی ضرورت.
دوستی دو تمنا، یک تمنا از شہید، یک تمنا از راہیان راہ شہید.
دو تمنا اور آرزو ہم نے بیان کی، ایک شہید کی تمنا ہے، آرزو ہے، اور ایک اس کے ساتھ چلنے والے ہم رسموں کی.
راہیان راہ شہید ہم تمنای دارم،
جو شہید کے راستے پہ چلنے والے اس کے ساتھی ہیں، ان کی بھی تمنا اور آرزو ہے.
تمنا ہونا چاہیے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما.
شہداء کے راستے پہ چلنے والوں کی اور ان سے پیچھے رہ جانے والوں کی تمنا کیا ہے؟ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے اور اس فوز عظیم پر فائز ہوتے.
یہ ہم یہ مسئلہ پس یادتان باشد، یادتان باشد وقت گزرده،
وقت کافی ہو چکا ہے، گزر گیا ہے.
نکته ششم،
نکته چھٹا نکته،
همه شهدا یک پیام مشترک دارن.
تمام شهدا کا ایک پیغام مشترک ہے، کامن ہے،
همه یک پیام مشترک دارن،
سب کا ایک کامن پیغام ہے،
و اون پرورش نیروهای انسانی در جامعه که همراه آنها بودن.
اور ان سب کا پیغام ایک ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد کو پروان چڑھایا جائے کہ جو ان کی ساتھ دینے کی قابلیت پیدا کر سکے.
ہمہ شروع ایک درخواست ہے،
ان سب کی یہی درخواست ہے
کہ میں و تو ہم ہمراہ او بشیم.
کہ ہم اپنے اندر اتنی صلاحیت پیدا کر لیں کہ ہم ان کے ساتھ دینے کے قابل بن
جائیں.
اور ان کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر انسانی صلاحیت اور مشتمل افراد کو پروان چڑھایا جا سکے اور وہ افراد معاشرے میں پروان چڑھ سکے کہ جن کو وہ دوسرا شناختی کارڈ شناختی حیثیت مل سکے جو مانوی تھا. اور اسی لیے ہمیشہ اپنے دوستوں کے بارے میں خدا سے پوچھتے ہیں کہ خدا ہمارے دوست کس طرح سے ان کے ساتھ میں ہیں. اور خدا سے کہتے ہیں کہ ہم خبر نہیں سننا چاہتے بلکہ ہم بس وہ خوشخبری کے ساتھ انتظار میں رہتے ہیں. یہ 6 یا اس سے کچھ زیادہ نکات آپ کے سامنے بیان کیے. اب اپنی رائز کے اختتام پر کچھ مصیبت اور مسائل کے ذکر. کاش انسان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس قافلے کا رستہ کیا تھا تاکہ اس رستے کی خواب کو انسان چوم سکے. بہرحال یہ قافلہ چلتا ہوا 2 یا 3 محرم کو کربلا میں پہنچ گیا. قافلہ آیا, اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا, سب ہیں اس وقت قافلے میں, اور جو واقعات پیش آ چکے ہیں عاشورا میں وہ ابھی رہے ہیں. عاشورے کے دن ایک واقعہ ہوا, ایک بات ہوئی. جو حوادث کربلا میں روز عاشور پیش آئے انہیں میں ایک حادثہ یا واقعہ جو رونما ہوا علی اکبر کی شہادت. بس لوگوں نے 4 طرح سے حضرت علی اکبر کو دیکھا ہے, ان کے بارے میں بات کی ہے.
ایک نگاہ نگاہ
شہود
شعور ہر وقت خاص شعور دیدار رسول اللہ اور جہاں نگاہ فکر پر حضرت علی اکبر.
وہ رسول امام حسین کا مشہور جملہ کہ جس پہ امام حسین نے حضرت علی اکبر کی رخصت کے وقت کہا تھا کہ پروردگار گواہ رہنا اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں تیرے نبی کی مانند تھا جب دل چاہتا تھا تیرے نبی کی زیارت کروں تو اس کے چہرے کو دیکھتا.
ہر وقت شوق دیدار پیغمبر رو داشت, نگاہ کرد به تخت بالای علی اکبر.
جب بھی امام حسین کا دل تڑپتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کریں علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے.
دو نگاہ دو عمر بنیا,
دوسرا علی اکبر کو دیکھنے کا انداز.
علی اکبر آمد دل
حضرت علی اکبر آئے امام حسین کی خدمت میں, ان سے اجازت طلب کی, انہوں نے امام حسین سے اجازت طلب کی میدان میں جانے کی, امام نے انہیں اجازت دی ہوئی. اور اس کے بعد امام حسین نے اجازت دے کے کہا کہ اے میرے بیٹے جاؤ اپنی پھوپھی سے اور بہنوں سے بھی رخصت طلب کرو. اور اب آپ اپنی خوبیوں سے خدا حافظی کر کے باہر آئے میدان میں جانے کے
لیے.
پہلی نگاہ جو امام حسین کرتے تھے وہ نگاہ شوق تھی, شوق سے نگاہ ڈالتے تھے. اب جب علی اکبر امام حسین سے ودا کر کے جا رہے ہیں تو امام حسین کی نگاہ مایوسانہ نگاہ ہے. جب علی اکبر جا رہے تھے امام حسین نے اب جو علی اکبر کے جسم پہ نگاہ ڈالی تو مایوسانہ نگاہ ڈالی.
نگاہ سے وہ
تیسری نگاہ کیسی تھی حسین؟
نگاہ شرمندگی ہے.
تیسری نگاہ شرمندہ نگاہ
شدے جوانت بھی اچھی نگاہ کہانے میں اس نے وشی چھے بھی
جوان کے سامنے موجود یہ بیڑیاں رگڑ رہا ہے کیا اس سے جب اس کا کسی باپ کا جوان اس کے سامنے اس طرح دم توڑ رہا ہو کیونکہ باپ ہوتے اس جوان اولاد سے شرمندہ نہیں ہوگا علی اکبر میدان میں گئے جنگ کی 120 دشمنوں کو واسطے جہنم کیا اب پیاسے میدان سے پلٹ کے آتے ہیں جوان نے جنگ کی ہے اب انہیں شجاع باپ کے سامنے شجاعت کا جوہر دکھائیں اب اس کا حق ہے نا اپنے باپ نے کچھ انعام میں مانگے علی اکبر نے کیا مانگا تھا بابا پیاس مجھے مارے دل کہتے ہیں کہ بعض روایت بیان کہ امام حسین نے اپنا عقیق کا پتھر حضرت علی اکبر کے دہان میں رکھا اس عقیق کے پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کی پیاس کو کم کر دیتا ہے بعض لوگوں نے ایسے بیان کیا کہ نہیں امام حسین نے اپنی زبان علی اکبر کی زبان میں دے دی کہا بیٹا مجھے اس سے زیادہ شرمندہ نہ کرو میری پیاس سب سے زیادہ شدید ہے جب امام حسین نے کہا اے میرے بیٹے اپنی زبان کو میری طرف لاؤ باہر نکالو تو امام حسین کسی چیز کی تلاش میں تھے کیا تھی امام کی تلاش ایک
مرد میگه وقتی خدا به انسان یه پسری میده
یہ جو تیسرا بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین نے امام علی اکبر کی زبان کا باہر نکالو اس سے کیا امام حسین چاہتے تھے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب خدا انسان کو اولاد دیتا ہے بیٹا دیتا ہے تو جب انسان کی عمر بڑھتی ہے یہ باپ اس کو پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اب جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے باپ بچے کو چومنا چھوڑ دیتا ہے کم کر دیتا ہے یہاں تک کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے اب بچہ جوان ہو جاتا ہے باپ محبت سے لبریز ہوتا ہے چاہتا ہے مگر کچھ حائل ہوتی ہے چیز نہیں چھوڑتا اپنے بچے کو پیار نہیں کرتا یہ شخص کہتا ہے کہ شاید حسین علی اکبر کو بوسہ دینا چاہتے تھے ایک بہانے کی تلاش میں تھے لہذا علی اکبر سے کہا زبان باہر لاؤ میں تمہارے لبوں کا بوسہ دینا یہ بھی ایک نگاہ ہے علی اکبر پہ شرمندہ نگاہ
نگاہ چاروں نگاہ بیدار
اور چوتھی نگاہ جو حسین نے ڈالی ہے علی اکبر پہ وہ نگاہ ہے وہ بدائی ہے
اور وقتی کے رسید بالا یہ نقش علی اکبر
جب امام حسین علی اکبر کے سرحانے پہنچ گئے روایت نے بیان کیا کہ علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے حسین جب پہنچے تو علی اکبر حسین کے اپنے اندر کوئی طاقت نہیں بچی تھی اب امام حسین اپنے بیٹے کو ٹکڑا ٹکڑا دیکھ کے کھڑے نہ رہ سکے امام حسین خاک پر مٹی پر بیٹھ گئے کیونکہ اب حسین کی طاقت ختم ہو چکی حسین کھڑے نہیں رہ سکتے حسین نے وہیں سے آواز دی ہے جوانان بنی ہاشم حسین کی مدد کرو حسین کو اپنے جوان کی لاش اٹھا دی خدایا ہم سب کو حسین ابن علی کا حسینی بنا دے حسین کی عاشورہ کا واسطہ ہمیں عاشورہی بنا دے
علی اکبر حسین جوانان ہمارا ہم
کی اکبر کی شہادت اور زبانی کا واسطہ ہمارے زمانوں کو علی اکبر جیسا بنا. ہماری اس مجلس اور محفل کا ثواب ہمارے عزیز برادر سعید شہید سعید کو پہنچا. اپنے آپ میں حجت امام عصر امام زمانہ کو اکثر